بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ حضرات کو اپنی طرف سے اور مولانا کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ کے استاد محترم کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ نور المعارف جیسی مشکل بھی اور طویل کتاب بھی ایک سال کے اندر مکمل ہو رہی ہے. دیگر مدارس کے اندر 50, 60 یا 100 صفحے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اس میں آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں اور آپ کے استاد کا بھی بڑے خوش نصیب ہیں اور آپ کے استاد اور میں خادم بھی اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کے استاد ہمارے استاد زادے ہیں. ٹھیک ہے نہیں, ان کا ہمارے اوپر بہت زیادہ حق ہے. جیسے ہی الحمدللہ لے کر کے چل رہے ہیں ان کی ترقی کے لیے آپ نے اور دعا کرنی ہے. اور حضرت کو تو اسی لیے بلایا ہے کہ یہ استاد زادہ کے لیے دعا کریں گے. الحمدللہ جیسے انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں کہ جو انہوں نے شروع کی ہو اور پھر مکمل نہ کی ہو. یہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہے. الحمدللہ یہ آپ کے سامنے اصول فقہ کی کتاب آج مکمل ہو رہی ہے, جس کی ابتدا روز اول سے آپ کے استاد نے یوں کروائی تھی کہ اس کے اندر بنیادی طور پر اصول فقہ جو چار ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا, اور ان چار ہونے کی وجہ ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں ذکر فرمائی تھی کہ استدلال کرنے والا جو مستدل ہے وہ استدلال کرے گا وحی سے یا غیر وحی سے. اگر وحی سے استدلال کرے گا تو پھر دو حال سے خالی نہیں, وہ وحی مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب ہوگی, یعنی جس کی نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہوگی یا نہیں. اگر وہ وحی مطلوب ہے تو وہ کتاب اللہ, اور اگر وحی غیر مطلوب ہے تو وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر غیر وحی سے مستدل استدلال کرے گا تو پھر دو حال سے خالی نہیں, یا تو وہ جمعہ کا قول ہوگا یا بعض کا قول ہوگا. اگر جمعہ کا قول ہے تو وہ اجماع, ورنہ قیاس. قیاس کے اندر آپ نے ساری تفصیل پڑھی. قیاس کی مباحث میں سے ایک بحث آئی تھی اہلیت کی, کہ انسان کب مکلف ہوتا ہے جب اس کے اندر اہلیت موجود ہو. اہلیت کی سب سے بڑی دلیل عقل موجود ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس اہلیت پر کوئی امور عارض ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی وہ اہلیت وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے. ان کو امور معترضہ کے نام کے ساتھ مصنف نے بحث قیاس کے اندر ذکر فرمایا, اور اس کی پھر تقسیم فرماتے ہوئے دو قسمیں ذکر فرمائی تھیں, ایک عوارض سماویہ اور ایک عوارض غیر سماویہ. عوارض سماویہ آپ کے سامنے 11 قسمیں اس کی ذکر فرمائی, اسیان ہے, اغما ہے, حیض ہے, نفاس ہے, جنون ہے, آتا ہے, ٹھیک ہے. اور عوارض غیر سماویہ کی 7 کی تعداد ذکر فرمائی تھی. ان میں سے آخری جو چیز ہے وہ اکراہ. اکراہ جو عبارت آپ نے پڑھی, یہ عوارض غیر سماویہ جو علامہ نے ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ذکر فرمائے ہیں, ان میں سے آخری عارض ہے یا اکراہ کی تعریف بھی آپ نے پڑھ لی الحمدللہ, کہ جس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کام کرنے پر مجبور کر دے. تو یہ اس کی بھی 3 صورتیں ذکر آپ کے سامنے بیان فرمائی تھیں. ایک تو یہ کہ انسان کی رضا بھی وہاں ختم ہو جائے اور اختیار بھی ختم ہو جائے, اس کو اکراہ ملجی کہتے ہیں. انسان جب اس حالت تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی کسی قول فعل کا اعتبار نہیں ہوتا. اکراہ ملجی جو ہے نا, اس میں پھر وہ عند اللہ محفوظ اور مجرم نہیں ٹھہرتا, کہ وہ اس کی رضا بھی نہیں پائی جا رہی اور اس کا اختیار بھی نہیں ہے. دوسری قسم وہ تھی کہ جس میں رضا ہو اختیار نہ ہو. تیسری قسم وہ ہے جس میں اختیار ہو رضا نہ ہو. پہلی قسم اکراہ ملجی, اور آخری دو قسم جو ہیں وہ اکراہ غیر ملجی کی ذکر فرمائی تھی. آخر میں مصنف علیہ رحمہ جو پڑھی گئی عبارت ہے, بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں لا کر ختم کرتے ہیں کہ دیکھو اب یہاں پر علامہ تقسیم فرما رہے ہیں مکرہ بھی, جس کی وجہ سے اکراہ کیا جاتا ہے, جس چیز کے ساتھ اکراہ کیا جا رہا ہے اس کی حرمت کے اعتبار سے علامہ اس کی 4 قسمیں ذکر فرما رہے ہیں. منار کے اندر متن کے اندر 4 قسمیں ذکر فرمائی ہیں مکرہ بھی کی حرمت کے اعتبار سے. وہ 4 قسمیں کیسی ہیں, کیسے بنے گی؟ فرمایا وہ ایسے بنے گی, پہلی قسم ایسی ہے کہ جس کے اندر رخصت جو ہے رخصت کا استعمال نہیں ہے, اس کے اندر رخصت نہیں ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں, 2 مثالیں دی ہیں. ایک مثال دی ہے کہ کسی مرد کو زنا کرنے پر مجبور کیا گیا کہ تم زنا کرو. اب یہ ایسی حالت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ اس کو رخصت مل گئی ہے، کیونکہ اگر اس میں اس کو رخصت مل جائے، ایک طرف تو نسب کے ضیاع کا خوف ہے، نسب کے ضیاع کا خوف اس وجہ سے کہ جو حرام نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ ہوگا اس کا نفقہ والد کے ذمے نہیں ہے، اور دوسری طرف سے ایسے بچے کی تربیت والدہ کے ذمے بھی نہیں ہے، تو وہ اس کے ضیاع کا قوی ترین اندیشہ ہے. اس لیے چونکہ اس بنا سے جو مرد کو مجبور کیا گیا زنا پر، اگر اس میں رخصت مان لی جائے تو پھر اس صورت کے اندر لازم یہ آئے گا کہ فراش کا ضائع ہونا اور نسب کا ضائع ہونا لازم آئے گا، اور اس سے منع کیا گیا. بخلاف عورت کے اکراہ کے، عورت کے اکراہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو جبرن اس کے ساتھ زنا کر دیا گیا تو اس کے لیے اس کا گناہ اس سے مرتفع ہو جائے گا، اس کے حق میں کچھ نہ کچھ قدرے رخصت کا درجہ پایا جائے گا اور وہ گناہگار نہیں ہے، اور اس کے حق میں فراش اور وہ بچے کا نسب ضائع اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ بچہ اگرچہ ماں زنا سے پیدا ہوا ہے لیکن اس کی نسبت والدہ کی طرف تو ہوگی، وہ منسوب الی الوالدہ تو ہے. اس لیے پہلی صورت کی ذکر فرما رہے ہیں کہ مرد کو جب زنا پر مجبور کیا جائے، اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس جبر اور اس اکراہ کی وجہ سے اس کی حرمت ختم ہو جائے گی، مرد کے حق میں وہ حرمت ختم نہیں ہوگی. اسی پہلی قسم کی دوسری مثال دی ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا ہے، کہ کوئی بندہ کسی کو کہے بھائی تم فلاں مسلمان کو گولی مارو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، تو یہ جو ہے یہ اس میں بھی رخصت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اکراہ ملزی میں پڑھا ہے کہ جہاں پہ جان کے جانے کا اندیشہ ہو یا کچھ عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت کے اندر بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کو اکراہ ملزی بولتے ہیں. اسی طرح چلو اس کی جان تو نہیں جا رہی، دوسرے کی جان جا رہی ہے، تو اس کی جان اور دوسرے کی جان برابر ہو، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو یعنی کہ جیسے اپنی ذات کو قتل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح غیر کو قتل کرنا بھی اس وجہ سے جائز نہیں ہوگا، اس کو رخصت نہیں ملے گی کہ لو جی اگر میں اس کو قتل نہ کرتا تو میں قتل ہو جاتا، یہ اس کے حق میں رخصت نہیں ہے. مکرہ بھی کی حرمت کے اعتبار سے پہلی قسم آپ کے سامنے آ گئی کہ جس کے اندر رخصت کا استعمال نہیں ہے. دوسری قسم ذکر فرما رہے ہیں متن کے اندر کہ جس کے اندر رخصت کا احتمال ہے، عذر کی وجہ سے بھی اور بغیر عذر کے بھی جس میں رخصت آ سکتی ہے، اس کی مثال علامہ یہ دے رہے ہیں جس طرح کہ انسان حالت مخمصہ میں ہو، انسان کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں اگر نہیں کوئی چیز کھاؤں گا یا پیوں گا تو میں مر جاؤں گا، تو جان کو بچانے کی خاطر اس کے سامنے خنزیر کا گوشت ہے یا شراب کا پانی ہے، تو اب اس کے لیے اس حالت کے اندر اس بات کی اجازت ہے. یہ ایسی حالت ہے اکراہ کی کہ جس کی وجہ سے اس کو اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ جان بچانے کی خاطر اب تیرے لیے رخصت ہے، تو اس کو اتنا استعمال کر سکتا ہے جتنے کی جس سے تیری جان بچ سکتی ہے. تیسری قسم ذکر فرما رہے ہیں حرمت لا تحتمل السقوط، مکرہ بھی کی ایک ایسی حرمت ہے جو سقوط کا احتمال نہیں ہے، جس میں سقوط کا احتمال نہیں ہے. رخصت کا احتمال تو ہے، سقوط کا احتمال نہیں ہے. اس کی مثال جس طرح کہ کلمہ کفر کا جاری کرنا، کوئی بندہ کسی کو سامنے بندوق رکھ کے کہتا ہے بھائی کلمہ کفر بولو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا. تو کلمہ یعنی ایمان کا سقوط کسی صورت میں نہیں ہے کہ کلمہ کفر انسان بول جائے، ایسا کسی صورت میں اس کی اجازت، یعنی اس میں احتمال سقوط نہیں ہے ایمان میں، لیکن ایک خاص حالت میں رخصت ہے کہ بندہ اس حالت میں مجبور ہو گیا کہ اگر نہیں بولتا تو قرآن نے فرما دیا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر، کہ ایک تو یہ ہے کہ کفر کا کلمہ اس حالت جبر میں بول جائے اور کفر کو کفر ہی سمجھے اس کو اچھا نہ سمجھے. تو اس میں اگرچہ ایمان کی یہ حالت یہ کسی بھی صورت کے اندر محتمل سقوط نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ اجازت دے دیجیے کہ کسی وقت آپ ایمان کو چھوڑ کے بیٹھ سکتے ہیں, نہیں, اس میں سقوط کا احتمال نہیں ہے, لیکن رخصت کا احتمال. چوتھی مثال یہ دے رہے ہیں کہ مکرہ بھی کہ وہ حرمت جو سقوط کا بھی احتمال رکھتی ہے لیکن اکراہ کے بعد وہ سقوط جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا, سقوط کا احتمال تو رکھتی ہے. تیسری قسم میں سقوط کا احتمال نہیں ہے, اور چوتھی قسم میں سقوط کا احتمال ہے لیکن وہ سقوط باقی نہیں رکھتا. اس کی مثال یہ ہے جس طرح کوئی بندہ کسی کو مجبور کر کے کہے کہ فلاں آدمی کا مال کھاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک ہے ایک رخصت کے درجے میں ایک اس کو مل گئی اجازت, یہاں پہ سقوط ہو گیا اس کے اس کا مال کھانے کے حق میں اس کی اجازت آ گئی, لیکن یہ کہ جب یہ اقراح ختم ہو جائے گا, ختم ہونے کے بعد جتنا مال اس نے اس حالت میں اس کا کھایا ہے یہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو چوتھی قسم وہ بن گئی کہ جس کے اندر سقوط کا احتمال ہے لیکن سقوط کی وفا نہیں ہے. آخری متن کی آخری سطر میں علامہ صاحب منار یہ فرماتے ہیں کہ آخری جو دو قسمیں کہ کلمہ کفر کا اقرار کیا گیا کہ تم کلمہ کفر بولو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, تم کھلا آدمی کا مال کھاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, ان دونوں صورتوں کے اندر اگر انسان صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا تو یہ بندہ شہید کہلائے گا, ٹھیک ہے, اور یہ کرنا زیادہ اولا, یہ کرنا کیا ہے والرابع اذا صبر فی هذین القسمین حتی قتل صار شہیدا. یہ آخری دو قسمیں جو ہیں نا, ایک تو یہ کہ جس میں سقوط کا احتمال نہیں, دوسرا جس میں سقوط کا احتمال ہے, ان دونوں قسموں میں اگر انسان صبر کر جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں شہید ہے, اس کا بہت بڑا درجہ ہے. اس عبارت کو سمیٹنے کے بعد اچھا وجہ اس کی بتا رہے ہیں لأنه يكون باذلا نفسه لإعزاز دين الله. یہ کیوں شہید ہے؟ اس لیے کہ یہاں یہ جان کی جو قربانی دے رہا ہے وہ دین کے عزت کے لیے دے رہا ہے. اسی طرح لإقامت الشرع, شرعیت کو قائم کرنے کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے, اس لیے عند اللہ یہ ماجور ہوگا, اس کو ثواب ملے گا اور شہادت کا مرتبہ ملے گا. آخر میں جا کے مولا عظیم رحمۃ اللہ علیہ دعا آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے کر رہے ہیں, میں وہ دعائیہ کلمات بھی پڑھ دیتا ہوں پھر حضرت سے دعا کی درخواست کروں گا. آخر میں چل کے کہتے ہیں اللہم ادخلنا, یہ ادخلنی کہتے ہیں ہم ادخلنا پڑھتے ہیں, اللہم ادخلنا فی زمرۃ الشہداء واسلکنی فی عدد السعداء یوم لا ینفع مال ولا بنون ولا ینجی بأس ولا حصون بحرمۃ نبینا وشفیعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وسلم. يقول العبد المفتخر إلى الله الغني الشيخ أحمد المدعو بالشيخ جيوان ابن أبي سعيد ابن عبيد الله ابن عبد الرزاق ابن خاص صخدة الحنفي المكي الصالحي ثم الهندي اللكنوي, قد فرغت من تسريد نور الأنوار في شرح المنار بسابع شهر جماد الأولى سن 1105 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في حرم الشريف للمدينة المنورة. یہ سن 1105 جمادی الاولى کی یعنی 7 تاریخ تھی, سن 1105 تھا اس وقت انہوں نے یہ تالیف شروع کی تھی فی البلة المطهرة مدینہ منورہ میں. اچھا وکان یہ اختتام یہاں پہ ہوا جمادی الاولى 7 تاریخ کو سن 1105 میں. وكان ابتداؤها في غرة الشهر المولد من ربيع الأول, ربيع الأول کے اسی سال سن 1105 ربيع الأول ربيع الثانی جماد الأولى, یہ تقریباً دو مہینے کے عرصے میں فی مدت كان عمري 58 سنة, میری عمر اس وقت 58 برس تھی. والمرجو من جناب الله تعالى ببركة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وينفع به المهتدين وسائر المسلمين الطالبين ذوي الخلق العظيم والإشفاق العميم. ربنا افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللہ اعلم بالصواب وإليه المرجع. اب حضرت سے درخواست ہے کہ آپ کو کچھ نصیحت بھی فرمائیں اور پھر دعا بھی فرمائیں.
قریب آ جائیں گے. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم وبارك. بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب العزت اپنے دین کے سیکھنے کا پڑھنے پڑھانے کا نیک ماحول عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے کہ علم دین کی نعمت سستی نہیں ہے, وہ بھی ہے, خالص اللہ پاک کی عطا ہے. اللہ رب العزت کا مبارک ارشاد یؤتی الحکمت من یشاء, کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں. یؤتی باب افعال کا سیوا ہے, آتا یؤتی ایتان فہو مؤتن, ایتا کا معنی ہے دینا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں. صاحب جلالین رحمہ اللہ تعالی نے اس مقام میں حکمت کی تفسیر کی ہے, العلم النافع المؤدی للعمل. حکمت اس علم نافع کا نام ہے جو آدمی کو عمل تک پہنچا دے. میرے کروں علم دین سے مقصود کوئی معلومات میں اضافہ نہیں ہے, بلکہ یہ زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والا علم ہے, اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے جذبے سے بھرنے والا علم ہے. ہمارے گاؤں میں تبلیغ جماعت والے بھائی بیان کر رہے, بڑا اچھا جملہ کہہ گئے. کہنے لگے علم قطرہ ہے, عمل سمندر ہے. علم قطرہ ہو لیکن عمل کے ساتھ ہو تو وہ سمندر ہے, بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہے. تو ہمارے طلباء ہیں, اللہ آپ حضرات کو سب کو اللہ خوب برکتوں سے نوازے. حضرت عیسائی کے آخری سبق کے بعد کوئی مزید کوئی اب ضرورت نہیں, اٹینشن ٹوٹی پھوٹی باتیں, یہ بھی حضرت عیسائی کے توجہ کے صدقے میں ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار حضرت استاد محترم حضرت مولانا زہر صاحب دام برکات اللہ علیہ, اللہ ان کی پرخلوص مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. یہ رب انعام محنت بقدر ہمت, جتنی ہمت ہے اتنی کوشش لگا دے, پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. اللہ آپ سے کام لیں گے, کیا لیں گے یہ تو تصور سے باہر ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے چوکیدار ہیں. چوکیدار کو معلوم نہیں ہوتا میں نے کیا خدمت کرنی ہے, مالک کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کیا خدمت لینی ہے. افغانستان میں میرا خیال 20-25 ہزار طالبان طلباء شہید ہوئے. سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم دورہ حدیث کرنے کے بعد کسی مسیح مدرسے میں بیٹھ کر پڑھائیں گے, خدمت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دورہ حدیث کرنے سے پہلے ہی سب کا دورہ کروا دیا. جہاں سب نے پہنچنا ہے وہاں اللہ نے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب برحق ہیں. تعلیم ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، سب برحق ہے. پھر میرا کروں اپنے بڑوں کے بارے میں جہاں تک ہو سکے ان کا ادب و احترام. بڑوں میں کوئی اختلاف رائے ہو بھی جائے، چھوٹوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہ آنے پائے. ادب کی برکت سے، ادب کی برکت سے میرا کروں علم قطرہ ہوگا، اللہ اس کو سمندر کر دیں گے. بڑے حضرات ہیں نا ہمارے اکابی حضرات، بڑے مٹے ہوئے. میں ایک مرتبہ سوچتی ہے مکہ مکرمہ میں، یہ حج کے مسائل ذرا بڑے گہرے مسائل ہوتے ہیں، بار بار پڑھنے پڑھانے کے باوجود، لیکن پھر جب تک عملی مشق نہ ہو، عملی طور پر وہاں پر ان مسائل سے گزرے نہیں، تو اس وقت تک ان کا استحضار مشکل ہوتا ہے. میں سوچتی میں بیٹھا ہوا تو وہاں پر ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اعظمی دامن برکات اللہ علیہ، وہ بھی تشریف فرما، حضرت مولانا محمد اسماعیل کٹھی دامن برکات اللہ علیہ، وہ تشریف لائے. فرمائیں لگے کہ میں علامہ انور شاہ کاشمی رحمت اللہ علیہ کا بھی شاگرد، حضرت شیخ العرب العظم حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شاگرد ہوں، دونوں بڑی ہستیوں کے شاگرد ہیں. حضرت شاہ صاحب کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا اس کو اپنے اساتذہ کی خدمت میں سنائی ہے مجھے مدینہ منورہ میں، ہمارے گرو حضرت مولانا مجید سادام وقات اللہ علیہ حضرت زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے داماد ہیں. فرمائیں لگے ہر مفتی ابو ستار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خیر المدارس کے بڑے اکابی حضرات میں سے تھے، تو ہر فرماتے ہیں کہ ہر علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے منہ سے دودھ نکل رہا تھا. پر میں وہ دودھ کیا تھا؟ وہ ان کا علم تھا. کہتے اتنا دودھ نکلا کہ پورا کفن دودھ سے بھر گیا. بڑی ہستی تھی، بہت بڑی، لیکن اپنے آپ کو کتنا مٹا رکھتا ہے، کتنا اپنے آپ کو. یہ ملفوظ میں نے وہی سنا حضرت سے. فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میرے دو دوست ہیں، ایک با وفا دوست اور ایک بے وفا دوست ہے. فرماتے کہ علم یہ میرا بے وفا دوست ہے، کبھی کبھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، باقی رہی جہالت وہ تو یار غار ہے، ہر وقت ساتھ رہتی ہے. کتنے بڑے آدمی، کتنا اپنے آپ کو مٹایا، پھر اللہ نے کہاں ان کو پہنچایا ہے. پھر ایک اور بات فرمائے لگے، بڑے حضرات ہیں نا، بڑے اہل بزرگوں کے عجیب عجیب برکات. چل جائیں مدنیہ میں، حضرت ڈاکٹر صاحب جو ہے حلیم کشی صاحب دام برکات اللہ علیہ تشریف لائے، فرمائے لگے کہ حرم مفتی ولی حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حرم مفتی ولی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمائے ہمارے ساتھی سے ہر شیخ العرب العظم حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ حرم کی خدمت میں سبق پڑھ رہے تھے، تو اچانک گھڑی کو دیکھ لیا حضرت شیخ العرب العظم حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ حرم کی نظر لگ گئی، تو ہر فرمائی لگے تمبی فرمائی ہم سبق پڑھا رہے ہیں یہ گھڑی کو دیکھتے ہیں. ہر کے جملے کا ایسا اثر ہوا کہ پھر پوری زندگی گھڑی پہنی نہیں رہی. حرب بنوئی رحمۃ اللہ علیہ، حرب بنوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی سی گھڑی، بڑی اچھی گھڑی لے کر آئے، وہ ہر کو پیش کی، ہر کمرے سے باہر نکلے، کسی کو ہدیہ کر دی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں. تو حضرت علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، بڑوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اس میں بھی اللہ نے کتنی اپنی رحمت کے سمندر چھپا رکھے ہوتے ہیں. بڑوں کی بھول ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر ہوتے ہیں. دیکھو ہر آدم علیہ السلام جنت میں وہ درخت کا دانہ اور پھل کھایا نا، بھول کر کھایا تھا نا، بھول کر. اس لیے ہمارے استاد یہاں فرمانا کرتے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ہو جاؤ گے خلاف اولا کام کرنے والوں میں سے. یہاں ظالمین کا یہ معنی ہے. انبیاء ہے یار اور بھی ہیں لکھ رہی ہے کہ ہمارے بزرگ شاہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, وہ یہاں پر اس انداز سے معنی کرتے ہیں. بڑوں کی بھول ہے نہیں, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کتنے سمندر ہیں. ہاں وہ کوئی گناہ نہیں تھا یار. فنسی آدم ولم نجد لہو عزما. یہ بڑوں کی بھول کی ایک بھائی کہہ لے کتنی برکت ہے. فرمایا جو آپ چلے چار مہینے لگا رہے ہیں یہ ہر ایک دانے کی تو برکت ہے نا. ہم جو قدوری قرض پڑھ رہے ہیں یا رکھنے, یہ بھی حضرت کے دانے کی برکت ہے. اور دانا نہ کھاتے تو ہم یہاں کیسے پہنچتے حضرت. بڑے حضرات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ گناہ نہیں, گناہ کے لیے تو تین شرطیں ہیں. ہمارے حضرت شاہ مرکات اللہ علیہ فرمائے گناہ کے لیے تین شرطیں ہیں, فعل حرام ہو, علم بالحرمت بھی ہو اور قصدن بھی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مارا اور وہ ڈھیر ہو گیا, لیکن فرمایا اب یہ فعل حرام تھا, علم بالحرمت بھی تھا لیکن قصدن نہیں تھا, اس لیے تو گناہ نہیں کہیں, یہ ذلت ہے. یہ لغو سے تعبیر کر دیا. بس تو باہر بڑوں میں کوئی ہو بھی ہے, ہم چھوٹوں کے لیے ہے کہ ادب و احترام میں کوئی فرق نہ آنے پائے. یہ بعض دفعہ میں کروں مجالس میں صحیح اور تو کچھ نہیں, لیکن وہاں دورے میں کچھ لوگ آتے ہیں, کوشش ہوتی ہے جہاں تک ہو سکے ان کے دل میں اپنے بڑوں کا ادب و احترام. اگر بڑوں کا ادب و احترام ہوگا, محبت ہوگی, بہت سے گناہوں سے خود بخود بچ جائیں گے. اللہ مجھے پشاور جامع عثمانی سے طالب علم نے پتہ ہوتا ہی محبت کا اظہار فرمایا, میں آپ کے پاس دورہ کرنے سے پہلے ہم اپنے ہی بڑوں کی غیبت کرتے رہتے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے اب اپنے بڑوں کے بارے میں سوائے ادب و احترام کے کچھ نہیں کرتا. اپنے بڑوں کے بارے میں جہاں تک ہو سکے زبان کو خاموش رکھنا ہے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ دیکھیں گھر میں کوئی والدین کا اختلاف ہو جائے, بچے کیا کرتے ہیں, ایک ابا کی طرف ایک اما کی طرف نہیں لیں, بچے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. ان کے رونے کی برکت سے اللہ والدین کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایسی بڑوں کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت ہو بھی جائے تو ہم چھوٹوں کے لیے ہے, ان کے لیے رو رو کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو خیر پر مجتمع فرما دے. پھر بھی اگر کوئی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اختلاف رائے, لیکن الحمدللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. یہ لال بچی کے مسئلے میں بھی تو ہمارے ہر دوسرے خوشی کا لال مسجد کے مسئلے میں بھی تھوڑا بہت ہوا تھا. الحمدللہ ہماری وہاں پر حاضری ہوئی. حضرت مولانا لذیذ صاحب دام برکات اللہ علیہ, حضرت مولانا غازی الرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے جذبے میں مخلص تھے. وہ مجھے مولانا لذیذ صاحب دام برکات اللہ علیہ جامع مدنیہ میں تشریف لائے, فرمائے لگے میرے بھائی غازی الرشید شہید کو قبر میں دفن کیا گیا, 10 میل کے پاس لے تو لوگ آئے کہ ان کی قبر کی خوشبو ہم نے اپنے گاؤں میں سنی ہے. اخلاص کی برکت سے اللہ نے قبولیت عطا فرما دی. ہمارے اقابی حضرات کچھ ان کی نظر کچھ مسالے پر تھی, جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا رہے تھے کربلا میں, بعض صحابہ نے روکا بھی مسالے کی وجہ سے, وہ روکنے میں مخلص تھے. اور ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر اترنے میں مخلص تھے, ان کو اترنے کا پورا پورا ثواب مل گیا, ان کو روکنے کا پورا پورا ثواب مل گیا. ہاں ایسی ہمارے کابی حضرات کچھ مسالے کی وجہ سے روک بھی رہے تھے, ان کا روکنا بھی وہ شفقت کے شفقت پر مبنی تھا. وہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ہے, ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں سب برحق ہیں جو جہاں ہیں. میں بہت گنہگار سا آدمی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے, اور اگر کوئی یہ تھوڑی بہت کام میں کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی یہ دو چار ساتھیوں کی خدمت کا موقع مل رہا ہے, اگر یہ کوئی برکت کی چیز ہے تو میں ساتھیوں سے رکھ کرتا رہتا ہوں. اور کوئی وجہ نہیں, ایک تو اپنے اساتذہ کی دعا ہے اور دوسرا اپنے اقابی حضرات اپنے بڑوں سے محبت کا سلسلہ ہے. سب کا ادب و احترام, کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کوئی ان کی شان سے کوئی دور ہوگا. اس سے ان شاء اللہ برکت بھی ہوگی. اپنے بڑوں کے ہماری کیا حیثیت ہے. ہمارے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی تھی, بہت بڑی ہستی تھی. بعض دفعہ بڑے حضرات پر اللہ میں تفتزانی سب ان کے اوپر رد بھی فرماتے ہیں بڑے زوردار انداز سے رد فرماتے ہیں, لیکن آخر میں یہ جملہ ان کی ہے کہ چلو با میں کوئی ہے کوئی ان کی کوئی عظمت فرق نہ آنے کا کون کہتے مولانا, وہ تو بہت اونچے آدمی تھے بہت بڑے علامہ تھے وہ یار, پھر ان کی طرف سے حدیہ بھی کرتے تھے سب کا خراب بھی کرتے تھے, یہ شان ان کی, یعنی کہنے کے بعد یہ نہیں الحمدللہ فوراً ان کی محبت ادب و احترام اس کا بھی ایک جملہ آخر میں فوراً بول دیتے تھے, تو بڑے اونچے آدمی. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آپ حضرات شکر کریں اللہ نے جو نعمت اللہ نے آپ کو نصیب فرما رکھی ہے. بس آخر میں ایک بات پوری کر دوں تو دوسری طرف چلا گیا, یہ ہر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں کچھ اختلاف رائے ہوا تو ہر شاہ صاحب ڈھابے تشریف لے گئے, ہر حکیمت نفر شیخ العرب العظم حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز ہوئے. حضرت کی کتنی بڑی ہستی, کہتے ہیں جب حضرت کا انتقال ہوا نا, انتقال حضرت کا سانولا رنگ تھا لیکن جب انتقال ہوا تو کفن پہنا رکھا, لیکن حضرت کے چہرے پر اتنا نور برت رہا تھا کہ حضرت کے چہرے میں اور کفن کی سفیدی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا, اتنا نور برت رہا تھا. اعتراف مسلم میں لکھا حضرت مولا قائد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے, بڑے حضرات تھے بہت, سب بڑے. ایک مشہور واقعہ دیوبند میں کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے, پر میں بڑے مولوی صاحب سے ملنا ہے جن کے پاس گئے, پر میں وہ ہیں بڑے مولوی صاحب, ان کے پاس گئے آپ بڑے مولوی صاحب, پر میں نہیں وہ ہیں بڑے مولوی صاحب, ان کے پاس گئے نہیں وہ ہیں بڑے مولوی صاحب. دیوبند کا پورا انہوں نے چکر لگا لیا لیکن ان کو بڑے مولوی صاحب نہیں ملے. ربوتی شوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیوبند میں ہر ایک اپنے دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھنے والے تھے, تو نتیجے میں سب بڑے تھے وہ. یار حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا, فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا. ان کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند ہے, اپنے آپ کو مٹانا اپنے آپ کو جھکانا یہ بہت پسند ہے. تو ہر شاہ صاحب دیوبند تشریف لے گئے, چھٹیوں میں گھر تشریف لاتے تو ہر شیخ غلام العظم مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ ہر کی مسن پر رونق افروز ہوئے, تو ہر شاہ صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے. ہر شاہ صاحب اتنے خوش ہوتے اتنے خوش ہوتے, اپنے ہاتھ سے چائے پکا کر ہر مدنی کو پلاتے. اگلا جملہ انہوں نے فرمایا یہ احترام ہے ایک شیخ الحدیث کا اپنی مسند پر بیٹھنے والے دوسرے شیخ الحدیث کا. میرے کروں اللہ مجھے معاف فرمائے, میری نفسانیت کا یہ عالم ہے میں ایک جگہ پڑھاؤں خدمت کروں پھر میری جگہ پر کوئی دوسرے بھائی خدمت شروع کر دیں, پتہ نہیں کتنے وہ ثابت آئیں گے اور پتہ نہیں کتنی غیبتوں کا سلسلہ ہوگا, ان کو کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. کے لیے ہمارے حرم الشیم سال دھیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے مولوی کے مخلص ہونے کی نشانی یہ ہے وہ دوسرے مولوی کو کام کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جائے. یار ہاں جلنے کی ضرورت نہیں, ہاں میں جامع رشی میں تھا حرم سے رحیم صاحب ہم قاتل فرمائے لگے حرت نے اخلاص کے تھرمامیٹر بنا رکھے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا, فرمایا مولوی کے مخلص ہونے کی نشانی یہ ہے وہ دوسرے مولوی کو کام کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جائے, جلنے کی ضرورت نہیں. میرا کروں پھر یہ کچھ اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے. میرے شیخ ہیں مربی ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث حضور شاہد امرکات اللہ علیہ حضرت شیخ صاحب نے پوچھا کہ حضرت میں بعض ساتھی کام میں آگے بڑھ جاتے ہیں, کام میں کوئی پڑھنے پڑھانے میں کوئی اور کسی اور نعمت میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں دل میں حسد جرن محسوس ہوتا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ تو حضرت فرمائے لگے نام لے کر ان کے حق میں دعائیں خیر کریں, نام لے کر ان کے حق میں دعائیں خیر کریں, آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی کام وہ کرے گا ثواب آپ کو ملے گا. حضرت سے پھر پوچھا کہ حضرت میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سنیں آپ بھی چب رہی ہیں کیا کروں گا؟ تو حضرت فرمائے لگے یہ غیر اختیاری ہے معاف ہے اس پر توجہ نہ دیں بس اپنے کام میں لگے رہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ حالت بھی ٹھیک ہو گئی. میں کروں اپنے علی حضرت حکیم الامہ سامی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے, چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں ان کے مشورے پر عمل کریں بھاگتے ہوئے جنت میں جائیں. ہاں تو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ماشاء اللہ خوب اللہ برکتوں سے نوازے. محنت بقدر ہمت, جتنی ہمت ہے اتنی کوشش لگے رہے, گھبرائیں نہیں. بعض طلباء ذہن کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں, میرا کروں ذہن کمزور ہو لیکن طلب میں کمزوری نہ ہو. ہمارا نام طالب علم ہے نا, یہ عنوان بھی طلب پر دلالت کر رہا ہے کہ بس طالب علم میں طلب ہو پھر انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں. علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے. میں چترال میں تھا تو وہاں پر ہمارے قاری عبد الرحمان صاحب چترال میں, ان کی کئی بڑا مدرسہ انہیں کئی ہے, کئی شاخیں ہیں یہاں پر ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جامع شفیہ سے فارغ ہوئے کہ کس امتحان میں کس درجے میں پاس ہوئے؟ کہنے لگا میں درجہ مقبول میں پاس ہوا تھا, بس اللہ نے اساتذہ کی دعائیں ہیں کہ ان کی برکت اللہ نے یہاں قبول فرما رکھا ہے. الحمدللہ کئی ان کی مدد سے ہیں شاخیں ہیں الحمدللہ. تو اپنے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ, ان کے ادب و احترام کے ساتھ, محنت بقدر ہمت, جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں, پھر اللہ پھر ان شاء اللہ کسی چیز کی کمی نہیں. علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنوئی سے نوازے, اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے نوازے. اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, ہمارے یہاں پر اکابی حضرات تشریف فرما ہیں, حضرت استاد مخترم, حضرت حضرت مفتی زکریا صاحب دامن برکات میں لالیا, حضرت استاد مخترم, حضرت مولانا محمد زہیر صاحب دامن برکات میں لالیا. یا اللہ یا اللہ, ہمارے استاد اکرام, یا اللہ ان کی سائے شفقت میں برکت نصیب فرما, صحت تندرستی عطا فرما, گھر والوں کو, بچوں کو, سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے جتنے بھی طلباء کرام تشریف فرما ہیں یا اللہ, ایک ایک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کے علم میں, عمل میں, اخلاص میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے, یا اللہ اس جامعہ کو یا اللہ قیامت تک آباد فرما. یا اللہ ہمارے یہاں جتنے بھی اکابر شیوخ یا اللہ تشریف فرما ہیں, سب کی عمر میں, صحت میں, سائے شفقت میں برکت نصیب فرما. جتنے بھی طلباء کرام پڑھ رہے ہیں, ایک ایک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان کی نیک صلاحیتوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے, اشاعت کے لیے قبول فرما. ان کے اہل خانہ کو خیر و برکت سے مالا مال فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.